السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور سحر کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور حسب معمول آپ کی جانی پہچانی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں, ہمارا ساتھ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اور ناظرین کرام, آج کا موضوع, کل کا ہمارا موضوع تھا دین اور خواتین, اور اس میں ہم نے ان برگزیدہ خواتین کا ذکر کیا تھا, بالخصوص حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالی تھی, جنہوں نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جبکہ پیامبر اکرم اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے, اور وہ تبلیغ دین کا اولین دور تھا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا, جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس زمانے میں ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا, ان میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہے, معروف ہے کہ تین افراد کعبے کے قریب آ کر الگ انداز میں عبادت کیا کرتے تھے, ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اور بعض جگہوں پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ مدت تقریباً 10 سال کے قریب تھی کہ اس دوران میں یہ لوگوں نے اس عبادت کو آگے بڑھایا اور اس انداز کو آگے بڑھایا. بہرحال تقریباً 10 سال میں نے کہا, مجھے اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جو لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن بہرحال ایک ابتدائی دور میں ان ہستیوں نے پیغمبر اکرم کا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینے والے بہت کم تھے, اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس بات پہ اڑ گئے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نظام جو آ رہا ہے اگر بحیثیت ایک دین کے مذہب کے ایسے طور پہ ہوتا ہے جیسے کئی مذاہب تھے, ایک مذہب اور وجود میں آ رہا تھا تو ان کو کوئی اعتراض نہ تھا, لیکن جو لا الہ کا مسئلہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی معبود کو قبول نہیں کرنا, وہ اس بات پر دلالت کر رہا تھا کہ آئندہ کسی اور نظام کو بحیثیت نظام کے قبول نہیں کیا جائے گا. بحیثیت نظام کے اسلام کو مسلم کرنا اور اس کو قائم کرنا اور اس کو استقلال اور استقامت عطا کرنا, یہ جن لوگوں نے اس کی بنیادوں میں اپنی محنتوں, اپنی کاوشوں, اپنی مال و دولت کو اور اپنے وقت کو اور اپنی زندگیوں کو لگا دیا, ان میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے. ناظرین کرام, مختلف ادوار سے دین گزرا, کل بھی یہ موضوع تشنا رہ گیا تھا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے, اور آج کل ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ یہ خاتون جنہوں نے اسلام کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا جن کو شرف حاصل ہے, پیامبر اکرم کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ زوجہ تھیں تو کوئی اور زوجہ نہیں تھی, یعنی تنہا پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بن کر رہنے کا شرف صرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے, اور ان کا کردار, ان کا اخلاق اور ان کی بلندی کہ انہوں نے خود پیامبر اکرم کو پرکھ کر, دیکھ کر, سمجھ کر اور معرفت کے ساتھ ان کا بطور اپنے ہم سفر کے انتخاب کیا اور پیغام بھجوائے, اور پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام بھی جواباً حضرت خدیجہ کو بھیجا گیا, اور تمام عمر بی بی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں. آج کل کے دور کے حوالے سے صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو آثار مٹانے والے اسلام کے اور دین کے موجود ہیں, آج وہ تمام آثار مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جس جگہ پہ ہوئی تھی وہاں پر ایک بلڈنگ جو موجود تھی اس کو حال ہی میں تقریباً 1.5 مہینہ پہلے اس کو مسمار کر دیا گیا. اسی طریقے سے جس وقت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا, ایک معروف اس وقت بی بی کا قول لوگ نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نکاح ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقاضا کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کہ چلیں گھر چلتے ہیں, تو بی بی نے کہا کون سا گھر, یہ گھر بھی آپ کا, یہ مال بھی آپ کا اور یہ کنیز بھی آپ کی. یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو اسلام پر نثار کر دینا یہ بی بی کا ہی کام تھا, اور وہ گھر جہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نکاح کے بعد رہے, ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ ان کو مسمار کر کے آج وہاں پر خواتین کی ٹوائلٹس بنا دی گئی ہیں, اور یہ اسلام کے اوپر اتنی بڑی ضرب ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے عملی طور پر اس وہ کم ہے, لیکن جو لوگ حج کے اوپر جاتے ہیں خصوصاً اس مقام کے ضرور نقشوں میں اور ہسٹری میں اور اس کو چیک کریں اور اس طرف استعمال کرنا ان کو اس سے اجتناب کریں. بہرحال تاریخ میں بہت سے لوگوں نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور تاریخی حقائق کو آج بھی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یزید نے ایک بات کہی تھی, نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی رسول آیا تھا, لیکن اتنی نشانیاں موجود تھیں, اتنے صحابہ موجود تھے کہ اس بات کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. آج شاید دوبارہ وہ نشانیاں مٹانے کے بعد اس دعوے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ ایک موقع پہ آ کے پھر یہ دعویٰ کر دیا جائے, نہ نبی آیا نہ رسول آیا نہ وحی آئی, کیونکہ پھر اس وقت نشانیاں بھی مٹ چکی ہوں گی. لیکن یاد رکھیے, دلوں سے انسانوں کے اور انسانیت پسندوں کے دلوں سے دین کی نشانیوں کو محو کرنا کسی کے بس کا کام نہیں. دین اسلام آج بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اسی طریقے سے ان میں ان خواتین کا رول جنہوں نے دین اسلام کو آگے بڑھایا, بالخصوص حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا رول. اس روشنی میں اور اس ضمن میں آج کل کی خواتین کا رول بھی معین ہوتا ہے. حضرت مریم کا رول ہمارے سامنے ہے. یہ اگر نمونہ تھیں تو صرف خواتین کے لیے نہیں تھیں, ان کی روح کس بلندی پر پہنچی اس سے مرد و خواتین یکساں طور پر فیض حاصل کر سکتے ہیں. کیا حضرت مریم, کیا حضرت آسیہ کا کردار, کیا مادر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کا کردار, اور کیا حضرت خدیجہ کا کردار, کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار, اور کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار, ان کرداروں کو اپنے وجود میں سمیٹنے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک رمضان کے پروگرامز کی اس سیریز میں میں تمہید پہ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتا. چلتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ کی طرف. جناب مولانا صاحب, جی کرداروں کی روشنی میں آج کل کی خواتین کے لیے کیا آئیڈیل بنانا, یعنی ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیل کسی چیز کو بناتا ہے, کسی بات کو بناتا ہے, کہ ایک اپنا ہدف بنا دیتا ہے کہ میں اس طرف بڑھتا چلا جاؤں گا یا اس شخصیت سے میں فیض حاصل کروں گا, ان سے میں سیکھوں گا, چاہے وہ دنیاوی کوئی شخصیتیں ہوں, آج کل کی شخصیات ہوں یا تاریخ میں شخصیات ہوں. جتنا ان کا رول ماڈل بلند ہوتا ہے اتنے ہی ان کے بلندی پر جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے موضوع رکھا ہے خواتین اور دین, یعنی ہمیں تقابل دیکھنا ہے کہ خاتون ہیں کیا اور دین کہتا کیا ہے. اللہ آپ نے کہا دین اور خواتین, یعنی دین کے آئینے میں خواتین جو شخصیات گزری ہیں خواتین میں سے ان کا تذکرہ کیا, اور تھوڑا بہت آپ نے ذکر کیا. میں اپنی بات کے آغاز میں اتنی بات کہوں کہ انسان اگر ایک خاتون کو کچھ زمانوں میں تقسیم کرے, اس کی عمر کو تقسیم کرے زمانوں میں, تو ظاہر ہے پہلا زمانہ اس کے بیٹی ہونے کا ہوتا ہے اور دوسرا زمانہ اس کے بیوی اور زوجہ ہونے کا ہوتا ہے, اور تیسرا زمانہ عطاء الہی سے اس کے ماں کا ہوتا ہے. اور اس تین زمانوں میں ان تین ناموں سے پکاری جاتی ہیں. بیٹی ہے باپ کی, بیوی ہے کسی شوہر کی, ماں ہے اولاد کی. اور ان تینوں زندگی میں اسلام نے بڑی اہمیت کا زمانہ قرار دیا ہے. بیٹی ہونے کے دور میں اس قدر اہمیت دی ہے کہ میرے سامنے حدیث میں اس کو پڑھ دوں. سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر پروردگار عالم نے کسی کو تین بیٹیاں دی ہیں اور اس نے اپنے ان تین بیٹیوں کی پرورش کی, مؤدب بنایا, مہذب بنایا, ان کو رشتہ ازدواج میں تک اتنی دیر تک اس کو پالا, اس کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا, نبی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی جنت کا اہتمام کیا. اس شخص نے جس نے پالا اس نے اپنی جنت کا اہتمام کیا. میں بہت دیر تک اس حدیث پر غور کرتا رہا کہ حدیث تو اتنی ہی ہے, اور میں نے کسی تفصیلی کتاب میں اس کو حدیث کو نہیں پڑھا کہ جہاں اس حدیث کو نقل کرنے والے نے کچھ تجزیہ کیا ہو, خالی حدیث پڑھی, جیسے میزان الحکمت ہے اس میں صرف احادیث ہیں. تو میں خود اپنی جگہ غور کرتا رہا کہ وہ حدیث پڑھ دوں کہ من اعلی ثلاث بنات فادبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ، اگر کسی شخص نے تین بیٹیوں کو پالا، ان کو تادیب، ان کو ادب سکھایا،
تربیت کی،
تربیت کی اور ان کی پھر شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، گویا کہ اس پر جنت واجب ہے۔ میں واقعی غور رہا تھا اور اس وقت بھی غور کرتے ہوئے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ جس نے تین بیٹیوں کی اس طریقے سے تربیت کی کہ شادی کے مرحلے تک لا کر ان کو شادی کی، اپنے لیے جنت کا اہتمام کیا، کیوں اس میں جنت کے اہتمام کی بات ہے؟ حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ اس کی تربیت کی، ایک بیٹی کی تربیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بیٹی کی تربیت نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ ایک آنے والے اس کی نسل کی تربیت کر رہا ہے،
ایک خاندان کی،
ایک خاندان کی تربیت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اسی گود میں ایک اگلی نسل پلنے والی ہے اور جیسی اس کی تربیت ہوگی، اس تربیت کے اعتبار سے جو ہے یقیناً اگلی نسل بھی
ان کے بعد کا سلسلہ ملے اسی تربیت سے مستفید۔
اور اس کے لیے میں سوچ رہا تھا اور سوچ کے اس بات میں نے کبھی کہی بھی تھی کہ یقین کیجئے کہ کہتے ہیں کہ فاقد الشے لا یمکن ان یکون معطی الشے، کہ جس چیز میں کوئی شے ہی نہ ہو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی شے دے سکے،
ابھار سکے،
دے سکے، پیدا کر سکے۔ اس کو اور واضح کریں، ایک برتن، ایک گلاس، اگر اس میں پانی نہیں ہے، شربت نہیں ہے، کوئی چیز سیال چیز نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ خالی اس گلاس کو یوں اڈیل دیں تو اس میں پانی نکلنے لگے۔ اگر ہے تو جو چیز ہے وہی
اس میں سے نکلے گی۔
بالکل ایسے ہی ہے کہ جس نے اس کی تربیت کی، یعنی اس ظرف وجود میں اپنے تربیت کو رکھ رہا، ایک باپ اس ظرف وجود میں اپنی تربیت کو رکھ رہا ہے اور وہی تربیت اگلی والی نسل کو جائے گی۔ رسالت میں آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص نے اپنے لیے جنت کا اہتمام کر لیا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت کے نتیجے میں نسل تک اور اگلے خاندان تک جو بات پہنچ رہی ہے۔ اب ایک کسی بزرگ نے ایک بات کہی تھی اور مجھے بات اچھی لگی کہ بسا اوقات ایک راستے کی اور سڑک کی دکھاوے کی محبت اچھی لگنے لگتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ادھر رجحان پیدا ہو جائے، لیکن اسی کو پیدا ہو سکتا ہے جس کو گھر سے محبت نہ ملی ہو۔ گھر سے جب سچی اور خالص محبت ملتی ہے تو سڑک کے محبت کے اظہار محبت کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک چال ہے، ایک جال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صرف ریا اور دکھاوا، اور بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ لالچ، اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ گھر سے سچی محبت ملنی چاہیے، اور اس کو مذہب نے کس طریقے سکھایا ہے بہت اہم بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر سامعین جو ہے اس کی طرف توجہ کریں کہ سرکار نبی، جب نبی کریم گھر میں تربیت کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایک بات کہی کہ صاحب اولاد ہو جانے کے بعد اگر معبود نے تمہیں بیٹا اور بیٹی دونوں سے نوازا ہے تو جب کبھی تم باہر جاؤ اور باہر سے گھر آ رہے ہو تو بچوں کو یاد کر کے آؤ، بچوں کے لیے کچھ لے کر کے آؤ۔ بچوں کو ایک امید رہتی ہے کہ بابا آنے والے ہیں، بابا کچھ لے کر کے آئیں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا ہے نبی کریم نے کہ اگر تم نے ان سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، جاتے وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسی لائیے گا، اور تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو بالکل واجب اور فرض سمجھنا، اس وعدے کو پورا نہ کرنا۔ اور اس کی علت اور سبب بھی بیان کیا نبی کریم نے، اور بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس لیے کہ ابھی وہ بچہ، ابھی وہ تم ہی کو مالک جانتا ہے، یہ میرا مالک ہے، تم کو مالک جانتا ہے۔ اگر تم اپنے وعدے کو پورا نہیں کرو گے اور بڑے ہوتے ہوئے تم اس کو ایک مالک حقیقی کی شناخت کرواؤ گے تو کہیں اس کے ذہن میں وہی تصور نہ ہو کہ کہیں ایسا ہی مالک وہ بھی تو نہیں ہے، کہیں ایسا ہی مالک اب وہ بھی تو نہیں ہے۔ अगर यहाँ से तुमने पूरा किया, ये सामने का मालिक जिसको अल्लाह ने बनाया बड़ा होने वाला, सोचे कि जब ये ऐसा है
तो जो इसका खालिक है वो कैसा होगा,
खालिक वो मालिक जो है कैसा मालिक होगा, कितना वादे का सच्चा होगा, कितना वादे को पूरा करने वाला होगा। इसकी वजह भी बयान की, मैं मोहब्बत को बता रहा था कि जब बाहर से आओ तो कुछ ले करके आओ, और जब ले करके आओ तो एक और तहजीब सिखाया और बताया है सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि चूँकि दोनों सिन्फ तुम्हारे यहाँ यानी बेटा भी है और बेटी भी है, तो फरमाया कि जब घर में आओ तो वो लाई हुई चीज़ को जब तकसीम करने लगो तो उसमें अव्वलियत बेटी को देना, पहले बेटी के हाथ पर रखना। अब इसके बाद मैंने रवायत में नहीं देखा कि इसकी वजह बयान की, मैं ख़ुद अपनी जगह सोचने लगा कि ये इस्लामी तरबियत है। सरकार नबी करीम ने यह हुक्म फरमाया कि इस तरीके से जब तुम बाहर से आओ, बच्चों के लिए ले करके आओ, जब बच्चों को देने लगो तो पहले बेटी के हाथ पर रखो। बेटी एक उम्र हो जाने के बाद जो है इस घर से दूसरे घर की होगी, जब उसी बचपने से बाप से इस तरीके से मोहब्बत मिलेगी और मोहब्बत मिलती रहेगी तो गया उस ज़र्फ़ वजूद में एक सच्ची मोहब्बत होगी, एक सच्ची मोहब्बत, और हर तरह की अगर वो मोहब्बत पाए हुए होगी तो जहाँ जाएगी वहाँ यही सच्ची मोहब्बत को तकसीम भी करती चली जाएगी। इसलिए कि जिस ज़र्फ़ में जो होता है वही निकलता है, वही आता है। इसलिए इसमें
आप सब भी मौजू तो हमने मतलब अलग उस पर, लेकिन जो डायरेक्शन इसने इख्तियार कर लिया सब, ये सच्ची मोहब्बत वाला जो अनसर आपने बयान किया है ये तो बहुत ही अहम अनसर है।
मैं अभी सिर्फ बेटी के मरहले में बात कह रहा हूँ, और यकीनन ये ख़ुद मोहब्बत एक लगाव और ये तो होती ही, अगर मैं खाली उस मोहब्बत को बयान करने लगूँ तो मैं ये कह सकता हूँ
उसके एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स की ज़रूरत
हो सकते हैं, और उस मोहब्बत के सिलसिले में न जाने सरकार नबी करीम ने किस कदर बयान किया है, हत्ता कि ये कहा है मैं मिंबर से जब जिक्र अहले बैत करता हूँ और खुसूसन जब मसाइब का मरहला आता तो मैं ये कहता हूँ, चूँकि नबी करीम की इस हदीस को मैंने देखा है, आपने फरमाया है कि बेटियाँ सिर्फ बेटियाँ नहीं होती हैं, बाप के जनाजे की जीनत होती हैं।
अल्लाहु अकबर,
बाप के जनाजे की जीनत होती है बेटी, कहीं भी होगी किसी आलम में होगी तो बाप को रोने के लिए वही होती है। और हमारे लिए, हम लोगों के लिए जो अगर देखा जाए तो हकीकी मानों में जो है ये देखते भी हैं, रसूलुल्लाह की एक बेटी थी मगर कितना रोई थी, करबला में भी वैसी एक बेटी थी, रात रात और कैद खाने तक। बेटी बाप के जनाजे की जीनत होती है, चार बेटियां तो उसके चार कोनों की एक जीनत होती हैं, ये मोहब्बत की इंतहा होती है जो उधर से मोहब्बत मिली हुई होती है। तो मैंने खाली अभी उनवान से बयान किया, चूँकि ज़िंदगी के ये रुख हैं खातून के, बल्कि मैं तो मुताला कर रहा था तो मुझे मिला एक जगह कि क़ुरान और अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो औरत को मुख्तलिफ मराहिल में जो है मुख्तलिफ नामों से याद किया है। मसलन मुख्तलिफ मराहिल में एक माँ कहा गया है, लेकिन अगर इस पर गौर करेंगे उस औरत को माँ जो कहा गया है इसकी एक असल है। उसके लिए बताया कि हर चीज़ जो सरचश्मा हो हर चीज़ का उसे वो मरकज़ काम, मरकज़ है, मरकज़ को कहा जाता है, ये मरकज़ है हर खैर का, हर चीज़ के जो है ये मरकज़ है। इस बार से क़ुरान ने कहा है, क़ुरान ने हरफ कहा, हरफ़ुन लकुम, क़ुरान औरत को हरफ कहा ज़ौजा होने की मंजिल में, उसकी तौजीह करते हुए कहा कि यानी हरफ होने का मतलब क्या है, बकाए नौ का सबब है यही।
अल्लाह अकबर,
ये बकाए नौ का एक सबब है। हाँ, और हकीकत में अगर इस देखा जाए
तो नस्ल इंसानी की
बका कहा, इंसानी का सबब है यही, कुरान ने उसको लिबास कहा है,
बल्कि हम कहेंगे नस्ल इंसानी में अच्छाई की बका का मरकज भी,
मरकज है, ये मरकज भी है और सबब भी है उसकी बका का। जी, तीसरी चीज लिबास कहा है, अगरचे दोनों को कहा मगर ख़ास तौर से कहा जाए तो दोनों ही पसाबित, इसको उसके तशरीह करते हुए कहा कि हुन्ना लिबासुन लकुम, ये तुम्हारे लिए लिबास हैं, यानी ये जामए हयात हैं, ये हयात का लिबास हैं, ज़िंदगी का लिबास हैं। वाकई इस बार से कि अगर वो तमाम सच्चाइयों के साथ में उस तरीक़े से रहती है तो वजूद के ख़त्म हो जाने के बाद भी वो हयात का सबब होती हैं, यकीनी मानों पर जो है हयात का वो लिबास बनती है। इनको तस्कीन कहा है क़ुरान ने, लितस्कुनू इलैहा, लितस्कुनू इलैहा,
बाले सुकून है,
बाले सुकून के लिए कहा, यानी وہی آرام اور سکون کا سبب ان کو بتایا ہے. احادیث میں انہیں ریحانہ کہا گیا, گل کہا گیا ہے, اس میں ایک نزاکت ہے. لہذا یہ بہت باتوں کی طرف جو اشارہ ہے اس میں, ریحانہ گل کہہ کر کے اس سے وہی کام لینا چاہیے ہے جو اس کے اس لطافت و نظافت سے تعلق رکھتا ہو, اور واقعاً اس کو میں اس پر گفتگو کی جائے تو آج کے زمانے کے لحاظ سے نہیں, ہر جگہ اور ہر جگہ چیز پر جو کیا جاتا نہیں, اس کی وہ لطافت و نزاکت میں فرق پڑتا ہے. اس لیے احادیث میں ان کو ریحانہ بھی کہا گیا ہے. نعمت سے بھی تعبیر کی گئی ہے. نعمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو عطائے الہی کہا گیا ہے, کہ واقعاً یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. اس طرح کے ناموں سے انہیں یاد کیا گیا ہے. تو پہلا مرحلہ بیٹی کا, اور بیٹی کے مرحلے میں بے انتہا تاکید کی گئی ہے بہترین سے بہترین تربیت کرنے کی. اور بہرحال ہمارا معاشرہ, ایک شیعہ معاشرہ جو ہے, اس بات کو جانتا ہے کہ سرکار نبی کریم نے اپنی بیٹی کو پالا, اور پالنے کے بعد جو ہے جب خاتون جنت کی مادر گرامی نہیں رہ گئی ہیں, ازدواج کی منزل پر بھی لانے کے سارا کام جو ہے سرکار نبی کریم نے کیا ہے, لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ رشتے ازدواج میں منسلک کر دینے کے بعد, زیادہ دنوں کے بعد نہیں, ایک ہی دو روز کے بعد, حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے دوسرے ہی صبح کو جو ہے نبی کریم نے جو ہے مولا علی سے پوچھا تھا, علی سے گویا اپنی داماد سے پوچھا, کیف وجدت بنتی فاطمہ, علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا ہے. یہ اعتبار ہے تربیت کا, کہ اس تربیت کے نتیجے میں جو ہے ایک داماد سے پوچھ لینا کہ میری بیٹی فاطمہ کو تم نے کیسا پایا, اور فوراً اور برجستہ آپ کا یہ جواب دینا کہ وجدتھا معینتم فی عبادت اللہ, میں نے فاطمہ کو عبادت الہی میں معین و مددگار پایا.
قبلہ ایک یہ موضوع سے ہم آگے نکل جائیں گے, تھوڑا سا اس موضوع کا میں ذکر, ابھی یہ جو آپ نے خوبیاں بتائیں, تسکین بتایا, اس کو ساتھ دینے والا بتایا, آگے بڑھانے والا بتایا, یہ ساری چیزیں, تو یعنی ایک خاتون اگر ایک خاندان میں موجود ہے, اگر ان چیزوں سے پہ ایک خاتون کے کردار کے اوپر اگر ضرب لگائی جائے گی, تو اتنے کرداروں پر اور اتنے گوشوں پر زندگی کے اور خاندان کے ضرب لگ سکتی ہے. اگر وہ سکون ہے تو سمجھ لے کہ اس خاندان میں بے سکونی پیدا کرنے کے لیے خاتون کو ہدف بنایا جا سکتا ہے. اگر وہ مثال کے طور پہ ایک گھر میں نزاکت کی ضرورت ہے, باپ کے اندر وہ صبر نہیں جو ماں کے اندر ہے, باپ اگر کام سے آیا اور وہ لیٹ گیا اور سونے کی تیاری کر رہا ہے, بچے نے شور کرنا شروع کر دیا, تو اس کو محسوس ہوا کہ میں نے صبح کام پہ جانا ہے, وہ کو سوچے گا. ماں اگر ابھی سوئی ہے اور آدھے گھنٹے 15 منٹ بعد 10 منٹ بعد بچے نے رونا شروع کر دیا, وہ پہلے دیکھے گی کہ اس کو ہم, یہ اللہ نے یہ چیزیں, تو یہ جو عورت کو آج معاشرے میں ضرب لگائی جا رہی ہے, مثال کے طور مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں خواتین کو بالکل ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہر قبیلے کی ایک خاتون کو, ہر مذہب اور مکتب کی خاتون کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان میں کہتا ہوں کہ ان خواتین کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ان صفات کو معاشرے سے اور ان کے خاندان سے اور ان کے کلچر سے نکال دینا اور زائل کرنا ہے, کہ جب یہ چیزیں نکل جائیں گی تو وہ کلچر, وہ معاشرہ, وہ قوم, وہ قبیلہ آگے ترقی نہیں کر سکے گا.
جی بالکل ایسی ہے, ایسی بنیاد پر میں نے کل بھی ایک طرف اشارہ کیا تھا کہ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جب اس کے ہم معنی اور مفہوم کو جانیں گے کہ عدل کہتے کیا ہیں, کہ وضع کل شئ علی محلے, کہ جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہیں پہ رکھنا, تو اس کا ضرورت ہے کہ ہم خاتون کی جگہ کو اور اس کی حد کو جانیں, سماجی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, یا اس کے خالق کے اعتبار سے, خالق نے, خالق انسان نے انسان کی ان دونوں صنفوں کی کیا حد قرار دی ہے, ان حدود میں رہیں گے تو یقینی طور پر اسی حد میں رکھا جائے گا, اور اسی حد میں رہا جائے گا تو یقیناً سارے کے سارے سکون حاصل ہو گئے. تو پہلا مرحلہ بہرحال تھا بیٹی ہونے کا, اور بیٹی ہونے کے مرحلے میں بے انتہا تاکید کی گئی ہے ان کی خدمت کے لیے, اور درس محبت کے باپ کی طرف سے اور والدین کی طرف سے بہترین محبت اس کو ملنی چاہیے, اور بہترین تربیت دی جانی چاہیے, اور خالی اس کو تربیت ہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ دونوں اپنی جنت کا اہتمام بھی کر رہے ہیں. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے زوجہ بننے کا, بیوی بننے کا, یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے مولانا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے میں بے انتہا فکری اعتبار سے انحراف پایا جاتا ہے, اور اسی منزل میں چونکہ فکری اعتبار سے انحراف ہوتا ہے، یعنی معاشرتی فکر کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے اور اسلامی نظریہ اور فکر کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے کہ آیا واقعاً جب ہم ایک بیٹی کو رشتے ازدواج میں منسلک کر رہے ہیں تو کیا دین نے اور مذہب نے بھی کچھ حدود بیان کیے ہیں، کچھ قواعد اور اصول بتائے ہیں، کوئی طریقہ بتایا ہے، سکون کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہیں جس پر اعتبار کیا جائے اور ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مذہب نے اس طرح کی بات کہی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے اچھا ہوگا، اور یقیناً جس معبود نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اپنے نبی کے ذریعے سے یہ چیزیں پہنچوائی ہیں تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے بہتر ہوگا۔ مثلاً آپ جتنی بھی احادیث دیکھیے گا، کچھ لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دو باتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ اگر تم کسی کے دین اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ تو رشتہ قبول کر لو، کسی کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو گئے کہ وہ متدین ہے۔ دین کا خود معنی ہمارے یہاں رسومات میں گھرا ہوا ہے کہ مثلاً ممکن ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی ان کے یہاں عزاداری اچھی ہوتی ہے لہذا دیندار ہیں، مثلاً ممکن انہیں نے کہیں نہیں سکا کہ ابھی حقوق ادا ہوتے ہیں کہ نہیں ادا ہوتے ہیں، روزہ نماز بھی وہاں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ عزاداری کو تابع ہونا چاہیے ان کے، جب ان کی چیزوں کے تابع ہوگی تو یقین عزاداری کی بھی ایک شان ہوگی۔ کسی عالم نے بڑی اچھی بات کہی تھی اور تقریباً شہرت رکھتی ہے کہ اگر واقعی معنوں میں دیکھا جائے تو حضرت سید سجاد سے بڑا کوئی دیدار بھی نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی عزادار بھی نہیں ہے، واقعی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو نہیں ہے۔ اس وہی پرچھائی اور وہی چیز ہمارے وجود میں بھی آنا چاہیے کہ ہم نے کسی ایک خاص چیز کو نمونہ بنا دیا ہے اور عنوان بنا دیا ہے مومن کہنے کا، کہ بھائی وہ تو مومن ہے، وہ تو مومن ہے، لیکن ہمیں واقعی معنوں میں اس کی تعریف معلوم ہونی چاہیے کہ دیندار یعنی کیا۔ اگر متدین ہے تو متدین ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجبات اس کی زندگی سے دور نہ ہوں اور محرمات اس کی زندگی سے قریب نہ ہوں، کم سے کم اتنا تو ہو۔ جیسا کہ پانچویں امام نے ایک متقی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جہاں اس کا حاضر رہنا ضروری ہے وہاں سے غائب نہ پایا جائے،
اللہ
اور جہاں سے غائب، جہاں سے غائب رہنا ضروری
جہاں اس کا حاضر نہ ہو، نہ ضروری
ہونا چاہیے وہاں پایا نہ جائے، تو تم متقی مان لو اس کو۔ یہ تعریف ہے، یہ واقعاً تعریف ہے اس چیز کی۔ دین اور اس کے اخلاق، اخلاقیات انسان کے واقعاً انسانیت کا سبب بنتی ہیں۔ اخلاقیات میں تیسرا اور دیندار میں ایک جگہ چھٹے امام نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اگر خدائے نہ کردہ کسی وجہ سے اگر وہ دیندار اور با اخلاق ہے اور رشتہ قبول کر لیا تو وہ اگر کسی وجہ سے اپنی زوجہ کو سے محبت نہ بھی کرتا ہو تب بھی اذیت نہیں کرے گا، دے گا تب بھی اس کو اذیت نہیں پہنچائے گا، اس کو اذیت نہیں۔ حقیقی معنی میں چونکہ وہ دیندار ہے، چونکہ با اخلاق ہے، اذیت پہنچانا اخلاق کی ضد ہے، یہ بد اخلاقی ہے کہ اذیت پہنچائے، اور اس رشتے کو قبول کر لینے کے بعد بلا وجہ اس کو یوں ہی لات مار دینا جس کو ہم کہیں، یہ دیداری کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دین اور اس کے اخلاق سے انسان مطمئن ہو جائے تو یقینی معنی پر اس کو قبول کرنا۔ مگر کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں؟ آج کے زمانے میں ہم رشتے سے پہلے اس کی تعلیم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی نوکری کو دیکھنا چاہتے ہیں،
شکل و صورت،
تعلیم اور نوکری سے پہلے اس کی شکل و صورت کو دیکھنا چاہتے ہیں،
مال و دولت کو دیکھنا،
مال و دے کوٹھی اور محل اور یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتا ہے آدمی، کہ وہ پڑھا کیا ہے اور کرتا کیا ہے، دولت کتنی ہے، وہ کیا دے سکتا ہے۔ عزیزوں، سب سے بڑی دولت کا نام ہے دین، اور اس کی بڑکپن کا نام ہے اس کا اخلاق۔
ہاں سر، اس کو تھوڑا سا میں وہ ایک اور پہلو کی طرف جانا لے جانا چاہ رہا ہوں کہ دین بذات خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہ کچھ اقدار تھیں، کچھ ویلیوز تھیں جو معاشرے میں رائج کی، فرد کے لیے، خاندان کے لیے، پورے معاشرے کے لیے کچھ ویلیوز تھیں جن کو رائج کیا گیا۔ اور ابھی جو ہماری گفتگو جس نہج پہ چل رہی تھی کہ خواتین بہترین رول ادا کر سکتی ہیں ان ویلیوز کو بچا کے معاشرے میں رکھنا بھی، اور اس کو آگے ٹرانسفر کرنے میں بھی، اس کو آگے منتقل کرنے میں بھی خواتین کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ اور یہاں پہ جو آپ نے ازدواج کا ذکر کیا کہ اب دین تو کہتا ہے کہ متدین عورتیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، متدین مرد متدین عورتوں کے لیے، متدین عورتیں متدین مرد کے لیے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں متدین تھا تو، یا میں نے متدین عورت سے شادی کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی متدین ہوں، وہ اس معاشرے اس میں لے رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ دین یہ بتا رہا ہے کہ جوڑ کے اعتبار سے ایک متقی اور پرہیزگار اور دیندار مرد، متقی پرہیزگار اور دیندار عورت کا جوڑ ہے۔ اچھا، جب یہ مثال، اور مشرک مرد مشرک عورتوں کے لیے، مشرک عورتیں مشرک مردوں کے لیے، یعنی اگر تمہاری سطح فکری، تمہارے ایم اینڈ آبجیکٹیو، اپنی زندگی کا مقصد حیات اگر آپس میں میچ نہیں کرتا تو تمہارا جوڑ کا وہ لگنے کا امکانات موجود نہیں۔
اسی لیے ہمارے یہاں کفو کا لفظ جو رکھا گیا ہے، کف اصل میں یہی ہے۔
تو ہم تو پیسہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم شکل ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کاروبار ڈھونڈ رہے ہیں،
کفر نہیں ڈھونڈ رہے ہیں،
کف نہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ویلیوز معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کہ ایک ویلیوز کو قدر، اقدار کو سمجھنے والا اور دین کی ان ویلیوز کی قدر کرنے والا اگر ایسے بے قدرے کے پاس چلا جائے، اگر سونا لے جائیں گے لوہار کے پاس، وہ کہے گا 5 پاؤنڈ کا کلو لوں گا تم سے، سونے کی قیمت سنہار کے پاس ہوتی ہے، جو سنیارا ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو یہ معاشرے میں جو اقدار جو نیچے جا رہی ہیں، اس کے لیے خاتون جو کہ ایک پورے تبدیلی کا معاشرے میں، ایک خاندان میں، ایک معاشرے میں تبدیلی کے لیے سب سے مؤثر وجود وہ خاتون کا وجود ہے، بے عنوان بیٹی کے بھی، بے عنوان بیوی کے بھی، بے عنوان ماں کے بھی، اور آگے نسل، جس طرح بھی ہم روایت پڑھ رہے تھے کہ وہ ساری اس کو جو اچھائی ٹرانسفر ہوگی وہ خاتون کے ذریعے۔ تو اگر اس خاتون کو، اس مہرے کو اگر اس خاندان میں سے الگ کر دیا جائے اور اس کو ایک انڈیویجول بنا دیا جائے، ایک خاندان کا حصہ ہے، اس کو آپ نے نکالا، اس کو بولا کہ تم ایک انڈیویجول ہو، اور جب اس کو ایک فرد میں تقسیم کر دیا، تو اجتماعی رول سے اس کو الگ کر دیا، تو اس سے معاشرے کے اوپر جتنے منفی اثرات ہیں، اور اگر اس خاتون کو اس کے اوریجنل رول پہ لے آیا جائے جو دین بیان کر رہا ہے، جو اسلام بیان کر رہا ہے، تو پورے معاشرے میں ایک انقلابی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔
جی بالکل،
اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باوجود اس کے جو آپ بیان کر رہے تھے، یہ بہت ہی اچھے پہلو ہیں، لیکن ان کا اجتماعی پہلو اثرات اگر دیکھے جائیں، اور اگر مثال کے طور پہ ایک خاتون کو ایک آدمی مرد اگر کہتا ہے کہ جی میرے اندر چونکہ طاقت ہے، قوت ہے، وہ زمانہ، پہلے زمانے میں زور بازو کے اوپر سارے کام ہوتے تھے، لیکن یہ عورت کے دفاع کے لیے ہیں، اور اگر اس عورت کو اس مقام پہ لے آئیں گے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپس میں ٹکراؤ۔ یہ مغربی معاشرے نے بالخصوص ہمارے اندر کیا کر دیا کہ خواتین کے حقوق اور مردوں کے حقوق آمنے سامنے لا کے کر دیے، میں مرد اور عورت، مرد اچھے بہتر ہیں یا عورت بہتر ہے۔ جسم، آغا صاحب دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جسم میں مذکر اور مؤنث جو ہے نا، میسکولین فیمینین، یہ جسم میں، روح میں تو نہیں ہے، روح تو ایک جیسی ہے۔ اخلاقیات میں مذکر مؤنث کا کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا کردار اگر دیکھا جائے کہ اس کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے پیغام اگر آ رہے ہیں، حضرت آسیہ کو اگر اس بلندی عطا ہوئی ہے، تو یہ رول ماڈل صرف خواتین کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہیں کہ اس معاشرے میں، اس تنگی میں رہتے ہوئے بھی آپ بلندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آخر صاحب، یہ کلی رول کے ساتھ بہت اچھے نکات آج آپ نے بیان کیے کہ جن کے اوپر خصوصاً ناظرین و سامعین کو بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ اس کو معاشرے میں، اس رول کو واپس دوبارہ لے کر آنا ہے، یہ رول جو نکل گیا معاشرے سے۔
جی، تو دوسرا حصہ میں یہ خواتین کا زوجیت کے مرحلے کا ہوتا تھا، اور اس میں بھی اسلام نے بے انتہا تاکید کیا، اور اس تاکید میں اگر واقعی معنوں میں کوئی اپنے کو مومن کہہ رہا ہے، اسلام کا ماننے والا کہہ رہا ہے، تو قرآن نے کئی جگہوں پر یہ بات کہی کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں سے بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، بعض چیز کو مانتے اور بعض چیز کو نہیں مانتے، پھر کہاں سے مسلمان ہو گیا جو انکار کرنے رہتے ہیں۔
وہ ایک صاحب نے کہا تھا، کہتے جنت چاہیے جہنم چاہیے، کہتا جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو، تو جہاں فائدہ ہو وہاں اسلام چاہیے، جہاں فائدہ نہ ہو، جہاں مادی اعتبار سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ کہتے نہیں۔ یہ تو یہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے
کہ بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اپنی عملی زندگی ہی میں ایسا دکھائی دے رہے ہیں۔ میں بڑے افسوس کی بات آ گئی ہے، خیر کوئی سخت بھی نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں، واقعی معنوں میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، عام طور سے وہ افراد جہاں بیٹے یا بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں تو علماء سے بھی کہتے ہیں کہ مولانا ذرا سا رشتے کے بارے میں دیکھیے گا، رشتے کا وہاں ہمارا مدد فرمائیں۔ تو ایک دو دفعہ اس طرح کی بات آئی، میں اس وقت بھی ذہن کو چوٹ لگی تھی، آج بھی لگ رہی ہے، اور مجھ سے تک ایسا کیوں، فکر ایسی کیوں۔ بیٹے کے رشتے کے لیے کوئی متدین لڑکی ہو،
دیندار ہو،
دیندار ہو، متدین لڑکی ہو، تاکہ وہ لڑکا بھی مثلاً ٹھیک ہو جائے رہے گا۔ مثلاً وہ آدمی سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھائی جب ایک طرف ہی دینداری رہے گی تو بڑا مشکل ہے، نہیں برداشت،
ٹکراؤ ہوگا،
ٹکراؤ ہوگا بے انتہا۔ اور لڑکی کے رشتے کے لیے بالکل زبان سے وضاحت کے ساتھ کہی کہ لڑکا دیندار نہ ہو،
زیادہ دیندار نہیں ہونا،
زیادہ دیندار نہ ہو، ورنہ وہ پردے کے لیے کہے گا اور باہر نکلنے سے منع کرے گا، اور یعنی خود ہی اپنے ذہن میں نہ جانے کتنی چیزیں جو بسا لی ہیں کہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا اور یہ کرے گا۔ بیٹے کے لیے دیندار لڑکی چاہیے
جو اس کو ماں بن کے کنٹرول کرے
مثلاً، ہاں
ماں کا کام ہے نا اولاد کو سمجھانا دکھانا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، وہ ماں بن کے اس کو بیچارے کو بیچاری آ جائے گی اور وہ سنبھال لے گی۔
دیر کے لیے آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جب ہم اپنے گھر میں کچھ نہیں کر سکے ہیں تو دوسرا آ کر کے کہاں سے کیا کر لے گا، بھائی دوسرا کہیں سے کچھ آ کر کے نہیں کرنے والا ہے۔ دیدار کے آپ نے جیسے ہی پڑھا قرآن کے آیات ہی ویسے ہے کہ دیدار کے لیے دیدار ہیں، مومنات کے لیے مومنین ہیں، اور جب دونوں طرف سے ایسا ہوتا تو ایک واقع زندگی گزرتی ہے، واقعی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اللہ بہرحال مدد کرے سارے مومنین کے، اور سارے مومنین اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، اپنے ایمان کو دیکھیں کہ واقعا کہیں صرف ہم لفظوں کے اعتبار سے خالی مومن تو نہیں ہیں، ایک خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں اس لیے ہم کو مومن کہا جا رہا ہے، یا واقعا صاحبان ایمان ہیں۔ تو یہ بہت ہی عظیم اور سخت مرحلہ یہ بیچ ہی والا ہوتا ہے شادی کو، ایک دوسرے کے زندگی میں جا کر کے جو ہے واقعا خوشحال زندگی گزار لینا ایک بہت مرحلہ ہوتا ہے، یہ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب واقعا انسان متدین ہو اور اللہ کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کر رہا ہو اللہ ہی سے جزا پانے کے لیے، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا پختہ ایمان ہو کہ ہر انسان اپنے حقوق کو ادا کر لینے کے بعد بے انتہا مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے جیسا مجھ سے چاہا تھا میں نے اس کو کر دیا ہے، میں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، مجھ کو اس پر جزا ملے گی، مقابل سے جس کے لیے یا جس کے حق کو ادا کیا ہے اس سے شکریہ کی امید نہ رکھے، یا اس سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ بھی ویسا ہی کرے۔ اگر وہ متدین ہیں تو وہ آپ کے امید سے پہلے ہی اپنے حق کو ادا کریں گے، اور اگر متدین وہ بھی نہیں ہیں تو خالی کچھ کر کے اس سے زیادہ پانے کی امید کریں گے۔ ہر ایک کا عمل لالچ کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، اللہ کے قول کے پر عمل کرنے کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہوگا۔ لہذا اس بیچ والی زندگی میں جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے یہ گویا کہ ایک طریقے سے واقعا انسان کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ بیٹی ہونے کے مرحلے میں یہ امتحان ماں باپ کا ہے کہ واقعا کس حد تک اس کی تربیت کر رہے ہیں، خالی صرف لیکن اس ازدواجی زندگی میں دونوں کا برابر سے امتحان ہو رہا ہوتا ہے، وہ گزر رہے ہوتے ہیں اس سے کون کامیاب ہو پاتا ہے۔ اور کاش کہ آدمی متوجہ ہو جائے کہ واقعا مجھ کو کامیاب ہونا ہے، وہ نہیں کر رہا وہ ناکام ہوگا، جزا سزا اللہ کو دینی ہے اس کے یہاں وہ ناکام ہوگا یا ہوگی، مجھ کو اپنے حقوق کو ادا کرنا ہے، ہم اپنے حق کو ادا۔
لیکن اصل اس میں جو رشتے ہوتے ہیں اس کا پھر بہت بڑا رول ہے کہ اگر جہاں پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مطلب بیٹی کے لیے تو ڈھونڈ رہے ہیں کس طرح آزاد خیال قسم کا آدمی ہونا چاہیے، اوپن مائنڈیڈ جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا بیٹے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیندار ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو کنٹرول کر کے اور دین کی طرف لا کے کھینچ کے رکھے، اور اس کو اس کی بے دینی کو یہ بیلنس کرنے کے لیے آ جائے، بیلنسنگ پاور جو تمام عمر جو ہے نا وہ مطلب ہے ایک مصیبت میں پڑی رہے۔ یہ جو بذات خود یہ جو مس میچ کر کے ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ کرتے ہیں، اس سے معاشرے کو ہم کس حد تک نقصان پہنچاتے ہیں جو مس میچ کی شادیاں ہوتی ہیں؟ یہ بذات خود مطلب ہے کہ خواتین وہ رول پلے نہیں کر پاتی بلکہ وہ ساری عمر ان کی اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے، خواتین ہو یا مرد ہو؟
یعنی وہ معیار ہی بالکل الگ بنا لیا نا،
جیسے ذہنیتیں الگ ہیں،
ذہنیت الگ ہے، اور ہم نے وہ میچنگ جو بنائی ہے کہ کیسے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کی بنیادیں جو کر دیا، تو مال یا جمال یا خاندان، یہ جب بنا دیا ہے،
کمال کہیں نہیں ہے،
کہیں سے کمال کا، واقعاً کمال کا کوئی تصور نہیں ہے، واقعاً کہیں سے
کہ اس کے اندر باطنی کمال کیا ہے،
کمال کیا ہے، اس کا تو اصلاً بیچ نہیں آتا، اور وہ ہوگا وہی باہر کہنا ہوتا ہے کہ کون مر کے آیا جو بتایا کہ وہاں کیا دیکھا جاتا ہے، مثلاً ایمان ہے ہی نہیں،
ہاں جب مریں گے پھر دیکھا جائے،
جب مریں گے دیکھا ہی ہو جائے گا، کوئی مر کے آگے بتانے والا نہیں، ایمان ہم نا خود ایمان کو بھی نہیں جانتے ہیں، اور اس لیے اس بنیاد پر ہم کمزور ہیں۔ تو بہرحال یہ خواتین کے دو مرحلے، ان دونوں مرحلے میں بات کرنے کی چیز ہے، اور ہم خالی اشارتاً بات کریں، چاہے بیٹی ہونے مرحلے میں یا بیوی ہونے کے مرحلے میں، جو سخت ترین مرحلہ جو ہے واقعاً یہی بیوی ہونے کے مرحلے میں واقعاً سخت ترین ہوتا، لیکن اسی کے لیے جہاں ایمان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اگر واقعاً ایمان ہو تو بڑی خوشی سے زندگی
صاحب اپنے تیسرے رول کا ماں کی حیثیت سے بھی کیا، لیکن اس پر جانے سے پہلے وقت کے دامن میں گنجائش بھی کم ہوتی جا رہی ہے، میں ایک اور بات یہ کروں گا کہ شوہر اور بیوی کی ایڈجسٹمنٹ، مثال کے طور پہ شادی جب ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ایک فرد کے اعتبار سے ایک معاشرے میں ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، مرد بھی اور خاتون بھی ایک انڈیویجول ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دونوں میچ کر کے اب جب رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک خاندان کی بنیاد ڈال رہے ہیں، یہ ایک نئی شروعات ہے، خاندان ایک اکائی ہے معاشرے کی، اور اس کے اندر ان کے اندر بھی تو کچھ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ اب یہ انڈرسٹینڈنگ عام طور پہ معاشرے نے جو لے لیے، جی شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بنیادی صفات کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو باقی صفات میں انسان انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیتا ہے، اگر سوچ اور فکر متدین، میں مطلب میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اگر ان کی ذات میں اللہ کی ذات موجود ہے، ایک کی بھی اور دوسرے کی بھی، تو دونوں کا میچ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، چاہے ان کے سٹار سائنس کچھ بھی ہوں، چاہے ان کے تربیت کچھ بھی ہو، چاہے کسی معاشرے سے تعلق ہو، لیکن جب اللہ کی ذات کے سامنے دونوں سر بسجود ہیں، سر تسلیم خم کر دیا ہے، ایک نے بھی اور دوسرے نے بھی، شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی، صرف گھریلو تعلقات میں نہیں، کاروبار میں بھی، دوستیوں میں بھی، دوسری چیزوں میں بھی، ہم پہلے ایک پروگرام میں بھی ذکر کر رہے تھے، اگر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے تو میاں بیوی دونوں بہترین میچ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس میں ان کے یہ صلاحیت آ بھی جاتی ہے، بشرطے کہ کوئی بہت ہی مشرق اور مغرب کا بود ان کی طبیعتوں میں موجود نہ ہو، یہ ہو جاتا ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے شادی کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں شادی سے پہلے ان کو گائیڈ کیا جائے کہ دیکھو یہ صفات جو ہے یہ مین صفات ہیں، باقی ضمنی صفات ڈیٹیلز میں جاؤ گے تو ختم ہو جائے گا معاملہ، انسان خود بھی ایڈجسٹ کرتا ہے، ظاہری بات ہے جو بچی کسی کے ساتھ ازدواج کر رہی ہے، پہلی بار رشتے ازدواج میں منسلک ہو رہا ہے مرد بھی، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک کامیاب تجربہ کریں، ناکام تجربہ کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں جاتا، لیکن ایک کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو دونوں کے اندر اس یکسوئی کو پیدا کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، لڑکی اور لڑکے کو خود بھی اس چیز کے اوپر کبھی نہیں ہوتا، آغا صاحب میں 90% 90% جہاں پہ ہم نے نکاح پڑھے وہاں پہ پوچھے بھائی کیوں شادی کر رہے ہیں، تو خود سوالیہ نشان ہوتے ہیں کہ کیا مطلب جی سب شادی کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، یا کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، کہتے ہیں بیکاز مائی پیرنٹس ٹولڈ می، والدین نے کہا تو میں شادی کر رہا ہوں، یعنی وہ خود کلیئر نہیں ہے اس موضوع کے اوپر کہ وہ شادی کیوں کر رہے ہیں، ان کا ایم اینڈ آبجیکٹیو، مقصد کیا ہے شادی کا، تو جب وہ میچ نہیں بنتا تو اگلا رول جو آپ بیان کر رہے ہیں ماں کی حیثیت سے رول پلے کرنے میں، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان یکسوئی نہیں ہوگی، ان کے اندر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی، تو وہ اولاد کی تربیت کے رول کو نہ ماں پلے کر سکے گی نہ باپ، بلکہ یہ آپس میں رسک کشی میں ہی کئی شکار ہوتے جائیں گے، وہ کہیں گے بچے کو میں اپنے قبضے میں کروں کہ میری بات زیادہ مانے، میری پارٹی بنے، دوسرا جب پارٹی بازی گھر میں آ گئی تو وہ تیسرے رول کے بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں، کس طرح پلے کیا جائے گا؟
میں ابھی پہلے رول میں کہوں، اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ دو تین اور بھی ہمارے یہاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، مثلا یہ بیچ والے حصے میں ازدواج زندگی میں آنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اسٹارس دیکھے جاتے ہوں، اور کہ یہ کس تاریخ میں پیدا ہوں، کس وقت میں پیدا ہوں، یہ اس کے
انڈیا میں کنڈلی وغیرہ کا
مطلب کرتے ہیں، ہم وہ سب ہم لوگوں بھی آ گئے کسی حد تک، یا خدا نے کر دیا زندگی ذرا سا دشواریوں سے گزرنے لگی تب دیکھا ستارے، معلوم ہوا کہ کسی نے بتا دیا کہ یہ تو ایسا کیسا ہوگا، آپ یقین کیجئے कि उस पर ऐसा ईमान हो जाता है कि अगर सुधरने के भी कहीं से इम्कान पाया जाता तो अब नहीं सुधर सकते, तो हमारे से सुधरने से तो
ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था,
तो हमारी किस्मत लिखा हुआ था और ये होगा और ऐसे ही ये करेगा ये करेगी मसलन, और वो ऐसी और बिगड़ता चला जाता है। मैं कहता हूँ कि भाई तुमको इन सितारों पर इतना ईमान हो गया कि यही सितारा बिगाड़ और बिगड़ के रहेगा और बनाने को कुछ नहीं, ऐ काश कि ज़रा सा इससे उल्टे सोचने लगे कि हम अल्लाह की ज़ात पर एतबार करके दिखाते हैं कि सितारा अपना रास्ता छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है।
अल्लाहु अकबर,
उसको हम छोड़ा के रखें बिस्तर गए तो तय कर ले कैसे नहीं होगा।
नहीं, और ये सितारा ही कुव्वत कुल है या कादर मुतलक है या कादर मुतलक अल्लाह की
ज़ात है जी। अगर वो अपने ईमान जरा से लेकर गया तो यकीनन जो है वो उसमें तब्दीली आ सकती है। दूसरी एक चीज़ होती है इस्तखारा, इस चूँकि इसमें एक मजहबी रंग पाया जाता है, मजहबी रंग में जो है किसी मौल साहब को रिश्ता आया है जरा इस्तखारा दिखवा लें, और कभी यह हुआ कि सब कुछ कर चुके हैं मगर इस्तखारा दिखवा लें, तो उसमें बहुत सारे मराहिल आ जाते हैं। सब कुछ तय कर लिया और आखिर में इस्तखारा करवा रहे हैं तो उसमें मसला ये पैदा होता है कि हम तय कर चुके हैं, अगर मना आ गया मसलन ये कैसे मारे, तो मालूम दो चार जगहों से जो है इस्तखारे करवाए जा रहे हैं, नतीजे में ज़ाहिर वही होगा कि तो जाओ करो मालूम तो हो जाएगा। इस्तखारा यकने से मजहबी रंग है लेकिन उसकी जगह को आदमी नहीं जानता और उसके कैफियत को। इस्तखारा तलब खैर है और इस्तखारे से पहले इस्तिशारा अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है। आदमी क्यों नहीं इस्तिशारा मशवरा क्यों नहीं करता है दुनिया में और आसपास में अफराद से, जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उसके बारे में मालूम करे देखे और पूछे। और इसीलिए एक थोड़ा सा तवील हो जाएगा मगर बहरहाल जहाँ गीबत करना जायज़ है उसमें एक ये भी जगह है कि अगर कोई दो रिश्ते जुड़ रहे हैं आपस में और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आप इसके बारे में बता दें कैसा है, तो अब वहाँ तकद्दुस नहीं दिखाना चाहिए कि भाई गीबत करना जो है हराम,
मैं क्या बुराई करूँ,
मैं क्यों बुराई करूँ, मैं क्यों वाकई को बयान करूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मना किया और ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये वो जगह है कि जहाँ अल्लाह ही की ज़ात को भी जो दो जिंदगियों का मसला है लिहाजा हम सच्चाई को बताए देते हैं। और कभी जो है इस चीज़ को सामने रख करके अपने दिल का कीना निकालने की सबने के चलो भाई ये कम से कम जायज़ जगह मिल गई लाइव कहीं डालें सारी सारी चीज़ें, ये भी नहीं कि जो चीज़ ना हो वो
जी
वाकन जो हकीकत है और सच्चाई है उसको बताना चाहिए अपने और अपने खुदा के दरमियान में। मैं जो बात इस्तखारे के सिलसिले में सिर्फ कहना चाह रहा था तलब खैर, क्या अगर किसी ने इस्तखारे के बाद ये कह दिया कि बेहतर है, हमारे यहाँ इस्तखारा पेशीन गोई के माने में हो गया है। इस्तखारा कहीं पेशीन गोई नहीं है, तलब खैर है। तलब खैर में जो होता है अजियतें भी होती हैं। मसलन हम डॉक्टर के पास गए हैं और उसने इलाज में ऑपरेशन बताया, फुंसी को काटना बताया, उंगली को काट देना बताया, अजियत है, हम आपका शायद आप इलाज बताएंगे और आप काटने के लिए कह रहे हैं मसलन, लेकिन खैर उसी में है। तो अगर किसी के लिए खैर और बेहतर आया और बीच में परेशानियां हैं, तो अगर वो परेशानियां ना होती तो आदमी जो है हकीकत तक खैर तक नहीं पहुँच पाता। तो कभी परेशानियाँ भी सबब खैर बनती हैं। मसलन मैं ये कहूँ मशहूर तरीन एक वाक़या ही है, सभी जानते हैं शायद हमारे माशरे के सभी लोग जानते हैं, अगर अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आता और आने के बाद क्योंकि अगर मुझे कुछ पहली सफ में नमाज़ पढ़ने वाला रसूल के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला पहली सफ में जिक्र कर दिया कि कोई काम नहीं है परेशानियाँ रसूल्ला से कुछ कर्ज़ मांगा ले लिया ले करके काम शुरू किया काम बढ़ने लगा, अब वो पहली सबसे बिल्कुल आखिरी रिकत के आखिरी सब की आखिरी रिकत में शहीद हो रहा और अब ये तो हफ्ते में एक मरतबा आ रहा सुन पूछे भाई वो कहाँ है, हाँ अल्लाह के रसूल आपको पता ना उसका काम इतना बढ़ गया है कि उसको फुर्सत ही नहीं मिलती, तो भाई ठीक है मगर उससे कहो कि हमारा पैसा दे दे। वो जब पैगाम पहुँचाया गया तो दौड़ गया रसूल अब इतना क्या मैं इतना दे सकता हूँ, कहा नहीं नहीं बस जितना हमने दिया उतना दे दो, वापस किया सिमटने लगा काम सिमटने लगा सिमटते सिमटते फिर वो आखिरी लाइन से जो है पहली सप में आ गया उस जगह पर। कभी वो परेशानी उसके वाकई जगह पर जहाँ से दूर हो गया था वहाँ जगह पर लाने के लिए होती है, वहाँ पर लाने, और कभी मिल जाने वाली चीज़ बला बन जाती है,
इंसान समझ रहा होता है मेरे लिए खैर है और उसके लिए शर होता है,
हो जाता है शर हो जाया करता है। तो ये
किबला एक बात मैं वाइंड अप करने से पहले कि इस्तखारे के बीच में एक और जो सिलसिला चलता है वो ये कि मतलब एक लोग अपनी तबीयत भी देखते हैं। एक जगह इस्तखारा देखा मेरी, मैं चाहता हूँ यहाँ पर शादी नहीं हो, अब जब इस्तखारा अच्छा आ गया तो हमने उसको टाल के दूसरे मौलाना के पास चले गए जहाँ पे इस्तखारा है, तीसरे चौथे का कहीं आ गया कि जी ये ठीक नहीं है तो उधर उसके बाद वो कहती है हमने तो दिखवाया है, तो वो ये इस्तखारा इसलिए भी मिसयूज़ हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम आज के वक्त का दामन भी सिमट गया है और आपसे कहा था कि हमारी घड़ी जो है ना वो इस वक्त बहुत तेज़ चलना शुरू कर देती है। बहरहाल बातें बहुत हैं करने की और ये बातें ऐसी हैं जिनसे हम खुद भी फ़ायदा उठाते हैं, आपके लिए भी फ़ायदे की बातें हैं, नाज़रीन और सामीन भी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और जो जिस पसंदीदगी का आप लोगों ने इजहार किया है उसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह मौज़ूआत हम अच्छे मौज़ूआत आप लोगों की खिदमत में जो लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह कल का मौज़ू हमारा इफ़त और पाक दामनी के का होगा, जो हमने सिलसिला ख़वातीन की तरफ आया और ख़वातीन से इफ़त और पाक दामनी, अलबत्ता इफ़त और पाक दामनी का मर्द के लिए भी उसी तरह ज़रूरत है जिस तरह खातून के लिए ज़रूरत है। और नाज़रीन किराम माह मुबारक रमज़ान दुआओं का महीना, अपने वजूद को तब्दील करने का महीना, मुस्तकिल बुनियादों पर 30 दिनों के लिए नहीं कि अभी से तब्दील किया और ईद के दिन वो क्या कहते हैं वो डैम में स्पिलवेज होते हैं ना वो गेट खुल जाएंगे और जो सारा रोका हुआ था अपने आप को अच्छाई की तरफ लेकर आए थे उसको सबको बहा के ले जाएगा और हम जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। नाज़रीन किराम हमारी दुआएं टूटी फूटी, हमारी इबादत टूटी फूटी, हमारा खुदा की तरफ रुजू टूटा फूटा, हमारा ईमान टूटा फूटा, फिर भी परवरदिगार आलम हमारा कितना ख्याल रखता है, हमारी दुआएं कबूल होती हैं, हमारी मुश्किलात आसान कर देता है, हम जब भी हाथ उठाते हैं अल्लाह की तरफ से उसका जवाब हमें ऐसे आता है कि हमें महसूस हो रहा होता है कि मेरे मालिक ने मेरी दुआ सुन ली है। तो क्यों ना एक तजुर्बा करें कि हम नमाज को अच्छे तरीके से अदा करें, इबादत को सही तरीके से अदा करें, इस माह मुबारक रमज़ान में सहरी और इफ्तारी को तैयार करना एक इबादत का दर्जा रखती है, सोना भी इबादत का दर्जा रखती है, लेकिन अपने वजूद की तरफ तवज्जो दें, दूसरों को छोड़ दें, वो फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, वो ऐसे करता है, उसमें ये नक्श है, उसको छोड़ दें, मैं अपने वजूद की तरफ तवज्जो दूँ, जब ये लिबास मेरे साथ नहीं होगा, जब ये घड़ियाँ और जेवर मेरे पास नहीं होगा, जब अजीज व अकारिब मेरे पास नहीं होंगे, एक सफ़ेद कपड़ा मैंने ओढ़ा हुआ होगा, कब्र में मैं लेटाऊंगा, गाल मेरा मट्टी पे होगा, उस वक्त जब मुझसे आके मुनकर नकीर सवाल करेंगे, पीछे घर वाले तो सवाल कर रहे होंगे क्या छोड़ के गया है, वो कहेंगे क्या ले के आया है, जो मुनकर नकीर के सवाल के लिए खुद को क्या हम तैयार कर सकते हैं और क्या उस रास्ते पे पढ़ सकते हैं जहां लोग जो पहुंचते हैं तो वह अपने आप को नफ्स मुतमन्ना कह के पुकारते हैं कि एक मुतमइन कल्ब के साथ इस दुनिया से जाएं कि हमने वालिदैन की जिम्मेदारियां पूरी कर ली, हमने औलाद की जिम्मेदारियां पूरी कर ली, परवरदिगार आलम ने हमारी रूह को जो इस दुनिया में भेजा था हमने वो फर्ज अदा किए और वो चीज समेट ली यहां से जो आइंदा के हमेशा रहने वाली जिंदगी में हमारे काम आ सके। और इसके साथ ही और इस दुआ के साथ के परवरदिगार आलम बेहक के इस महीने के सदक़े में और उन नेक लोगों के सदक़े में जिनके रोज़े तूने मुस्तजाब किए तारीख में, परवरदिगारा हमारे रोज़ों को, हमारी दुआओं को, हमारी इबादत को अपनी दरगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमारे दोस्त अहबाब जो मरीज़ हैं, अकील भाई हमारे ल्यूटन में जिनका एक्सीडेंट हुआ था ICU में थे और हम उनकी मिजाज पुरसी के लिए भी नहीं जा सके और हमें देर से मालूम हुआ, लेकिन बहरहाल उनको और दीगर दोस्त अहबाब को जो मरीज़ हैं कहीं भी दुनिया के किसी गोशे में, परवरदिगारा उनको शिफाए कामिल अता फरमा, हमें हर तरह के जिस्मानी और रूहानी अमराज से निजात कामिल इनायत फरमा। परवरदिगारा बहक मोहम्मद व आल मोहम्मद हकीकी मानों में रोज़ा रखने की हमें तौफीक इनायत फरमा। नाज़रीन किराम अपनी इबादात में, अपनी दुआओं में बंदे नाचीज़ और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद हसन मारूफ़ी को ज़रूर याद रखिएगा, अहले बैत टीम के साथ जो इन प्रोग्रामों को आप तक पहुँचाने के लिए दिन रात कोशाएँ और जहमतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। नाज़रीन किराम इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।